گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو, کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب تشریف فرمائیں. پہلا سوال میں عرض کرتا ہوں, حضور یہ ارشاد فرمائے کہ مساجد کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو مختلف قسم کے نوافل ہیں, ان کے مختلف نام ہیں, تو تحیت المسجد یہ نوافل پڑھے جاتے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں باقاعدہ اس کا ایک مدنی انعام بھی ہے, یعنی اس کی ترغیب ہے کہ یہ پڑھے جائیں. تو فجر کی نماز جب اذان ہو جاتی ہے اور ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سنت وغیرہ کا دائرہ اہتمام ہوتا ہے, تو کیا اس سے پہلے بھی ہم یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھیں ویسے تو جو یہ وقت ہے یعنی جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا جی, اب طلوع آفتاب تک یعنی فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے تک علاوہ سنت فجر کے جی یہاں پر سنت فجر پڑھی جائے گی اور فرائض پڑھے جائیں گے, کوئی نوافل وغیرہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے,
ہاں قضا نماز اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت ہوتی ہے, باقاعدہ کوئی نوافل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. جہاں تک تعلق رہا تحیت المسجد کا, اسی طرح تحیت الوضو
بھی ہے,
تو اس میں یہ دیکھیں ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ انسان مسجد میں گیا, اب جیسے نماز کا وقت نہیں ہے,
صحیح,
یا اس نے وضو کیا اب نماز کا وقت نہیں ہے, تو وہ اعضائے وضو خشک ہونے سے پہلے نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو یہ اس کی تحیت الوضو ہو جائیں گے. اسی طرح مسجد میں داخل ہوتا ہے, مسجد کا حق ادا کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے, نوافل ادا کرتا ہے, تحیت المسجد ہو جائیں گے. مگر جیسے فجر کی نماز ہے کیونکہ وہاں پر نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, اور ویسے بھی دیگر جیسے کسی نماز کا ٹائم ہو, تو اب جب یہ وضو کر کے گئے اور مسجد میں داخل ہوئے, اعضائے وضو بھی ابھی خشک نہیں ہوئے, مسجد میں داخل ہوئے, تو فجر کی سنتیں جب یہ ادا کریں گے تو تحیت الوضو بھی ہو جائے گا اور تحیت المسجد بھی ہو جائے گا. الگ سے جس طرح نوافل پڑھے جاتے ہیں, الگ سے اس وقت میں نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, نوافل کے اعتبار سے یہ مکرو ٹائم ہے.
اچھا جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تحیت الوضو اور تحیت المسجد ہو جائے گی, تو کیا وہ یہ نیت کرے گا اولاً دو سنتیں, یعنی اس کی نیت میں دو سنتیں بھی آ جائیں, تحیت المسجد اور وضو دونوں, یہ نیت کرے گا باقاعدہ؟
جی باقاعدہ نیت کرے گا, تو اس کے اس نیت کرنے کی بنا پر اس کو ثواب بھی ملے گا.
صحیح,
ورنہ اگر یہ بغیر نیت کے بھی پڑھے گا تو جب یہ مسجد میں داخل ہوتے ہی کوئی نماز ادا کرتا ہے تو مسجد کا حق ادا ہوتا ہے, چاہے وہ فرض ہو, چاہے وہ واجب ہو, چاہے وہ نوافل ہوں.
صحیح,
ہاں اگر یہ باقاعدہ نیت کرے گا تو اس پر اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا.
صحیح. حدیث شریف کے ناظرین, تحیت المسجد کے حوالے سے ہمیں جواب ملا کہ فجر کی سنتیں یعنی جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اب صرف سنت فجر کی اور فرض ادا کیے جائیں گے, نوافل کی اجازت نہیں ہوتی. البتہ مسجد کے اندر جب ہم نے گئے اور وضو خانے پر وضو کیا تو تحیت الوضو اور مسجد کا ثواب کیسے حاصل ہوگا؟ مفتی صاحب نے اس کا جواب ہمیں ارشاد فرمایا. آئیے آپ کی کال ہم شامل کرتے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, اگر کسی شخص کے گھر سے مسجد ایک یا دو کلومیٹر دور ہو تو اس پر جماعت کا کیا حکم ہوگا؟
جماعت واجب ہونے کی کیا صورت ہوگی فاصلہ مسجد اور گھر کا؟
دیکھیں جو نماز کے وجوب کی صورت علماء نے بیان کی ہے وہ ویسے تو یہ ہے, جیسے بغیر مائک کے اگر اذان دی جائے, اچھی آواز والا شخص اذان دے, جہاں تک اذان کی آواز پہنچے گی تو اب ان لوگوں پہ لازم ہے کہ یہ آ کر نماز کی ادائیگی کریں. اسی کو اس بات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ محلے کی مسجد جو ہے اس کی نماز جماعت جو ہے وہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کو علماء نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ اگر قریب کہا جاتا ہے, 5-7 منٹ کے فاصلے پر ہے, لوگ اس کو دور نہیں کہتے, یہ کہا جاتا ہے کہ قریب ہی مسجد موجود ہے, تو پھر بھی نماز کی ادائیگی لازم ہوگی. ہاں اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ جو مسجد ہے یہ بہت زیادہ دور ہے, تو ایسی صورت میں جیسے 10 منٹ کے فاصلے پہ ہے تو وہ کافی فاصلہ ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں نماز کا یعنی جماعت کا وجوب نہیں ہوگا. جیسے پہلے بھی اس طرح کا ایک سوال ہوا تھا کہ ہمارے محلے میں مسجد نہیں ہے, ساتھ والے محلے میں ہے, یعنی ایک گلی جو ہے وہ ان کا اپنا محلہ کہلاتا ہے, ساتھ والی گلی دوسرا محلہ کہلاتا ہے. تو اب اس صورت میں جو ہے وہ یہ سوال ہوا کہ اب نماز واجب ہوگی یا نہیں ہوگی, تو بس وہ محلے کو خود ہی قرار نہیں دیا جا سکتا. ظاہر ساتھ والی گلی میں ہے تو بالکل فاصلہ موجود نہیں ہے, اور وہ محلے کی مسجد ہی کہلائے گی, وہاں جا کے نماز کی ادائیگی کی جائے گی. تو نارملی طور پر اس کا جواب یہی ہے کہ ایک تو محلے کی مسجد, دوسرا یہ کہ جس کو بہت زیادہ دور نہیں سمجھا جاتا عام طور پر, تو ایسی جگہ پہ جا کر جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی لازم ہوگی.
ٹھیک ہے جی. اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے, کوئی غلطی ہو جائے تو اذان کو دوبارہ دینی چاہیے یا
اذان کے اندر جو غلطی ہو جاتی ہے تو اذان کا اعادہ کیا جائے یا وہی اذان کافی ہوگی؟ دیکھیے اذان میں اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں سے غلطی ہوئی ہے اس کو درست کر لیا جائے,
صحیح
اس کو درست کر کے اذان کو مکمل کر دیا جائے. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اذان کے کلمات میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے, یعنی جو پہلے پڑھنا تھا اس کو بعد میں پڑھا, جو بعد میں پڑھنا تھا اس کو پہلے پڑھا.
صحیح.
اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اس کو درست کر لیا جائے. اگر درست کرنا تو لازم ہے کہ درست کر لیا جائے. ہاں اگر اس کو درست نہ کیا گیا, اسی طرح اگر اقامت میں غلطی ہو گئی اس کو درست نہ کیا گیا, تو اب جو اس کے بعد نماز کی ادائیگی کی جائے گی نماز میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہوگی.
اچھا اذان کے اندر جو غلطی ہے بالخصوص جو ہے اللہ اکبر جو یہ کلمہ ہے, اس کے اندر جو غلطیاں کرتے ہیں لوگ کھینچنے کے حوالے سے, یعنی وہ آواز کو دراز کرنا ہے تاکہ وہ ایک مطلب لے بن جائے یا لوگوں تک آواز پہنچ جائے, ایک چیخنے والی صورت بن جاتی ہے, اس میں کیا فرمائیں گے آپ؟
دیکھیں ایک تو یہ صورت ہے کہ جس شخص کو اذان ٹھیک طرح سے دینی آتی ہے,
صحیح,
اور اس کی آواز بھی اچھی ہے اور وہ آواز کو بہت زیادہ بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے,
جی,
تو اذان میں یہ تو مطلوب ہے,
صحیح ہے,
کہ آواز جتنی زیادہ بلند ہو جتنے زیادہ لوگوں تک آواز پہنچے, تو یہ تو اذان میں مطلوب ہے, اس کی تو کرنے کی اجازت ہے.
ٹھیک ہے.
باقی یہ ہے کہ اگر کسی کو اتار چڑھاؤ پتا ہی نہیں ہے, یعنی اس کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں پر جو ہے وہ مجھے اتار چڑھاؤ رکھنا ہے, کہاں پر مجھے کھینچنا ہے, کہاں پر مجھے نہیں کھینچنا ہے, کہاں پر مد موجود ہے, کہاں پر مد موجود نہیں ہے, عمومی طور پر جو آپ نے سوال کیا وہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے کہ اللہ اکبر ہے تو اس کو ایسے ہی پڑھا جائے گا. ہاں اللہ ہے اس کی لام کو کھینچ کے پڑھیں گے تو ایک علیحدہ بات ہے. شروع میں جو الف آ رہا ہے یعنی حمزہ اس کو کہا جاتا ہے, اللہ اکبر کسی نے پڑھ دیا تو یہ درست صورت نہیں ہے. اسی طرح جب اکبر کہا تو اکبر کی جگہ اکبار کہہ دیا, یہ صورت بھی درست نہیں ہے. تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور یہ بھی ہمارے ہاں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ مؤذن جو ہیں اذان دینے والے ہیں وہ تو ٹھیک اذان عمومی طور پر دیتے ہی ہیں, مگر بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں اذان ہم دیں گے.
صحیح.
آپ مؤذن صاحب اذان نہ دیں ہم اذان دیں گے. یا کمیٹی میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے میں اذان دوں گا, یا مسجد میں کوئی بزرگ ہیں ان کا شوق ہے کہ میں نے اذان دینی ہے.
صحیح.
تو اب اس طرح کے لوگ جب اذان دینے کے لیے آتے ہیں تو پھر اس طرح کی اذان میں غلطیاں ہوتی ہیں, جس کو لحن جلی کہا جاتا ہے, بعض اوقات کفر کی صورت بھی ہوتی ہے, بعض اوقات حرام کی صورت ہوتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ ضد نہ کریں. جب ایک کام کرنا ہی نہیں آتا,
صحیح,
جب اذان دینی ہی نہیں آتی, تو پھر جو ہے وہ ایک دینی کام ہے, پھر اس کے لیے ان کو ضد ہرگز بھی نہیں کرنی چاہیے.
مدینہ چل کے ناظرین, اذان کے حوالے سے ہم نے سنا کہ اذان ظاہر باقاعدہ ایک عمل ہے, ایک کام ہے, اور اس کے اندر عربی کلمات کا استعمال ہے. عربی جو زبان ہے اس کے بھی قواعد ہیں, ضوابط ہیں, اور سارا پورا ایک نظام موجود ہے. ہر شخص جسے اذان دینی نہیں آتی اور مائک لے کر وہ کھڑا ہو جائے کہ میں اذان دوں گا, چلیں اس کی نیت اچھی ہے, ثواب کی نیت ہوگی, لیکن جب تک اس کا یعنی کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا, جو مخارج کا معاملہ ہے, اگر صحیح نہیں ہوگا تو پھر ثواب تو کہاں سے ملے گا اگر اس کے اندر اس طرح کی غلطیاں ہوگی. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ کفر کی صورتیں بھی بن جاتی ہیں, اگر یہ صورت نہ بنو تو حرام کی صورت بن جاتی ہے, تو تو لہذا جو بھی کام کرنا ہے ظاہر ہمیں حصول ثواب کے لیے کرنا ہے تو پہلے اس کو سیکھ لیں اور کسی سنی عالم دین کو آپ وہ سنا دیں کہ میں یہ اذان دینا چاہتا ہوں آپ سن لیجئے, مسجد کے امام صاحب کو جو آپ کے نزدیک جو بھی امام صاحب ہیں جو مسجد ہے وہاں سنا دیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی اذان درست ہے تو پھر آپ اذان دے دیجئے, ورنہ پھر آپ سیکھیں اس کے بعد, یہ تو نہیں کہیں گے اذان نہ دیں, آپ سیکھیں اور اس کے بعد پھر اپنا یہ شوق بھی پورا کریں, حصول ثواب کے لیے انشاءاللہ مزید برکتیں ملیں گی.
پھر اس کے علاوہ ایک تو یہ کہ اذان درست دینا آتی ہو,
صحیح,
پھر اس کے علاوہ بھی جو مؤذن ہے جو اذان دینے والا ہے
جی
جو اقامت کہنے والا ہے
جی,
اس کے علاوہ اور شرائط بھی ہیں,
صحیح,
ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ فاسق مولن نہ ہو,
صحیح,
اس کی داڑھی مبارک ایک مشت ہونی چاہیے,
صحیح,
تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب کہیں گے نہیں بھائی داڑھی کیوں ضروری ہے, اگر داڑھی ضروری نہیں ہے, یعنی بعض اوقات کمیٹی کا فرض یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اذان دوں گا داڑھی نہیں ہے تو کیا ہوا,
صحیح,
یا کوئی دوسرا شخص کہتا ہے کہ نہیں میں تو اذان دوں گا داڑھی نہیں ہے تو کیا ہوا, تو ان سے سوال یہ ہے کہ جب یہ کمیٹی والے مؤذن رکھنے کا سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنی مسجد کے لیے مؤذن چاہیے, اس وقت اگر کوئی ایسا شخص آ کر کھڑا ہو جائے جس کی داڑھی نہ ہو,
صحیح,
اور وہ کہے کہ مجھے آپ مؤذن ہی رکھیں تو یہ نہیں رکھیں گے,
نہیں رکھیں گے,
بھائی آپ کیوں نہیں رکھ رہے, آپ کو معلوم ہے آپ اس لیے نہیں رکھ رہے کہ
اس کی داڑھی
ایک جی ایک جو ہے وہ مذہبی عہدہ ہے اور اس کے لیے یہ شرائط لازمی ہے, یہاں تک کہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ داڑھی کٹواتا ہے اس کی داڑھی چھوٹی ہے پھر بھی آپ اس کو مؤذنی کے لیے کھڑا نہیں کرتے ہیں,
صحیح,
تو جب آپ جب مؤذن رکھنے لگے ہیں اس وقت جو شرائط دیکھ رہے ہیں تو جب آپ اذان دینے لگے ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیں, تو دیگر شرائط بھی ہونی چاہیے, مخارج بھی درست ہوں, اذان دینے کا انداز بھی معلوم ہو کہ کیسے اذان دینی ہے پھر اذان دی جائے. پھر ایک اور بات یہاں پر یہ بھی ہوتی ہے کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے مؤذن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اذان دے گا,
صحیح,
اب ایک شخص ہر دوسرے دن آ کر مؤذن کو کہتا ہے کہ اذان میں نے دینی ہے تو اس طرح مسجد کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے, کیونکہ اب مؤذن منع کرے گا تو جو صاحب اذان دینے کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ لڑائی جھگڑا کریں گے, کچھ لوگ اس طرف ہو جائیں گے کچھ لوگ اس طرف ہو جائیں گے, تو یہ انداز بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جب ایک شخص کی ذمہ داری ہے اس کو مقرر کیا گیا ہے اذان کے لیے تو وہی اذان دے.
مدینہ چل کے ناظرین, اذان باقاعدہ آج ہمارا موضوع نہیں لیکن ایک اچھی گفتگو ہوئی اور اس میں ہم ایک رسالے کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے, فیضان اذان امیر سنت کا رسالہ, اس کا مطالعہ کیجیے, اذان دینے کے فضائل پھر اس کے شرعی احکام بھی اس میں تحریر کیے گئے. جی مزید کالس لیں گے.
میرا نام محمد طاہر زرداری ہے, میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں موبائل میں ایپ کی صورت میں, تو اسی موبائل میں ہم لوگ اکثر لوگوں نے گانے وغیرہ یا کچھ ایسے تصاویر رکھی ہوتی ہیں, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اچھا, کیا فرمائیں گے کہ موبائل کے اندر قرآن مجید بھی رکھا ہے, اپنے دینی کتب بھی ہیں اور ساتھ ہی اس کے اندر فلمیں گانے اس طرح کی چیزیں بھی ہیں, کیا فرمائیں گے؟
دیکھیے, اصل میں ان کا جو سوال ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ کیا اس طرح کرنا بے ادبی تو نہیں ہے.
صحیح,
قرآن مجید کے سافٹ ویئر بھی اس کے اندر موجود ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ گانے باجے کے بھی ہیں, تو دیکھیں یہ بات ذہن میں رہے کہ ادب اور بے ادبی کا جو دار و مدار ہے وہ عرف پر ہوتا ہے.
صحیح,
تو ہمارے ہاں کوئی بھی اس کو بے ادبی نہیں سمجھتا ہے. ہاں, اس کو یوں بے ادبی سمجھا جائے گا جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پاس موجود ہو, ہمارے ہاتھوں میں ہے, اب کوئی شخص کوئی گانے کی سی ڈی یا اس طرح کی کوئی بھی چیز لا کے اس کے بیچ میں رکھ دے, اس پہ تصویریں بھی ہیں, وہ گانا وغیرہ ہے اس میں, ہاں تو اس کو ضرور بے ادبی سمجھا جائے گا, تو یہ بے ادبی ہے. باقی یہاں پہ یہ سافٹ ویئر وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہر قسم کی چیزیں موبائل میں جو ہے وہ لوگ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو بے ادبی تو نہیں کہا جا سکتا. اب رہی دوسری بات کہ موبائل میں گانے باجے کا ہونا یا دیگر چیزوں کا ہونا, ظاہر ہے مسلمان کے موبائل میں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے.
اچھا, پھر دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں جو کنفیوژن ہو وہ یہ ہو کہ ہم نے موبائل کے اندر گانے بھی رکھے ہیں, فلمیں بھی اور قرآن بھی ہم نے رکھ لیا, تو قرآن نہ رکھیں یا بھید بھی ہوتی ہے.
ہاں نہیں, یہ
مطلب یہ کہ بھائی آپ اپنے موبائل سے گانوں کو نکالیں نا, کیا فرما دیں؟
یہ تو شیطان کی طرف سے ایک وار ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کو سمجھایا گیا کہ بھائی آپ نعتیں رکھ لیں اپنے موبائل میں, یا علماء کرام کے بیانات رکھ لیں, یا یہ فلاں قاری صاحب کی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت ہے اس کو آپ رکھ لیں, تو یہ کہتے ہیں نہیں یار میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ میرے موبائل میں گانے ہیں تو میں اس لیے نہیں رکھ سکتا. تو ظاہر ہے یہ شیطان کی طرف سے ایک وار ہے.
صحیح,
گانوں کو نکال دینا چاہیے اور قرآن مجید فرقان حمید رکھنا چاہیے یا دیگر جو بھی دینی معلومات ہیں وہ لینی چاہیے. باقی یہ ہے کہ اگر موجود ہے تو اس کو نکالنا تو لازم ہے ہی, یعنی قرآن مجید فرقان حمید رہے گانے بازوں کو نکال دیا جائے. اگر کسی نے نہیں بھی نکالا, موجود ہیں تو بے ادبی میں شمار نہیں ہوتا.
مدنی چل کے ناظرین, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, یہ دعوت اسلامی کا مدنی مہر ہمیں نصیب ہوا, اور میموری کارڈ ظاہر موبائل ہے تو اس کے جو بھی لوازمات ہیں, میموری کارڈ ظاہر پورا یہ حصہ بنتا ہے موبائل کا, تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ اس کا جو مثبت استعمال ہے, یعنی یہ کہہ لیجئے کہ میموری کارڈ کے ذریعے مختلف قسم کے بیانات, پھر تفسیر کے حوالے سے اس کے اندر مواد اور نہ جانے کیا کیا دعوت اسلامی میموری کارڈ کے اندر دے رہی ہے, تاکہ موبائلز کے اندر آپ اپنی جتنی بھی گناہ والے معاملات ہیں ان کو ختم کر دیں. کیونکہ بعض اوقات ہماری عادت بن جاتی ہے کہ یار کچھ نہ کچھ ہم سنیں اور یوں ہمارا کام میں دل لگتا ہے یا ٹائم پاس ہوتا ہے, تو دعوت اسلامی نے آپ کو ایک اچھی چیز دے دی کہ آپ نہ سنتے رہیں, قرآن کی تلاوت سنتے رہیں. ایون یہ کہ مدنی قاعدہ آپ ہی دیکھیں کہ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہم ایسی دیکھتے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, تو مدنی قاعدہ دے دیا اور اس کے اندر آواز بھی دے دی کہ آپ انگلی رکھیں گے اور قاری صاحب آپ کو تلفظ اس کا کریں گے موبائل کے اندر ہی کہ یہ لفظ کیا ہے. کتنی آسانیاں, یعنی ان چیزوں کا کہتے ہیں نا ایک استعمال, صحیح استعمال دعوت اسلامی ہمیں بتا رہی ہے. اگر ہم پھر بھی نہ کریں تو یہ پھر ہمارے نصیب کی بات ہے کہ گناہ ہم سے ہو رہے ہیں, نیکی ہم نہیں کر پا رہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے ذریعے بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اگلی کال لیں گے.
میں شجاع خان بات کر رہا ہوں بیر والے. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر امام صاحب کا نماز پڑھاتے ہوئے نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟
امام صاحب کا ہی وضو ٹوٹ گیا حضور, اب کیا ہوگا جماعت کا؟
دیکھیے اس میں جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ امام صاحب پیچھے موجود کسی شخص کو خلیفہ بنا دیں, خود چلے جائیں, وہ خلیفہ بن جائے اور وہ اب دوسروں کی جماعت کروائے. مگر یہ مسئلہ ایسا ہے, اس میں کافی پیچیدگیاں ہیں کہ کس صورت میں یہ خلیفہ بنے گا, کس صورت میں خلیفہ نہیں بنے گا, آج تک اس کو دیکھا بھی نہیں گیا ہوگا. اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر جو ہمارے ہاں عمومی طور پر پیچھے جو مؤذن موجود ہوتا ہے اور جو پوری جماعت ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی پرابلم ہو, تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ مؤذن کے اوپر ہے.
جی
یہاں تک کہ اگر امام صاحب بھول گئے اور انہوں نے نماز کمپلیٹ کر دی تو وہ سب جو ہے وہ مؤذن کو کہتے ہیں کہ آپ نے لقمہ کیوں نہیں دیا, حالانکہ لقمہ دینے کی سب کو اجازت ہوتی ہے.
صحیح.
تو وہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ مؤذن پر ہی ہوتی ہے. اور جو خلیفہ کرنے کے مسائل ہیں وہ کچھ پیچیدہ ہیں.
جی
اور بہت سارے امام بھی ایسے ہوں گے کہ جو خلیفہ کرنے کی ساری شرائط ہیں وہ معلوم نہ ہوں, یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے.
ٹھیک.
تو اس وجہ سے اس میں یہی صورت ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز کی دوبارہ ادائیگی کر لی جائے.
مدنی چہرے کے ناظرین, آپ کے ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں, بہت پیارا ایس ایم ایس ہے. ظاہر گھروں کے اندر بہن بھائی ہوتے ہیں, تو ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر چھوٹی بہن سے کوئی غلطی ہو جائے تو بھائی کے امی کو بتا دے کہ بہن نے غلطی کی ہے, ریبت تو نہیں ہوگی؟
دیکھیں غلطی کی نوعیت ہوگی.
صحیح.
ٹھیک ہے, وہ غلطی کی نوعیت ہوگی, غلطی کی نوعیت کو مد نظر رکھ کر ہی اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ غلطی کس قسم کی ہے.
ٹھیک.
اگر تو ایک نارمل سی بات ہے, گھر میں کوئی نقصان ہو گیا یا اس طرح کی کوئی بات
توڑ دیا,
تو وہ ایک علیحدہ صورت ہے.
کب ٹوٹی ہے, گلاس ٹوٹا,
جی اس میں جا کر بیان نہ کریں. اگر اس کے علاوہ کوئی صورت ہے, کوئی اخلاقی اعتبار سے کوئی مسئلہ ہے, یہ کوئی ایسی صورت ہے کہ نہ بتانے میں نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے, تو ایسی صورت میں بھائی ہے, بہن ہے, کوئی بھی ہے, اگر وہ سمجھانے کی طاقت قوت رکھتا ہے تو وہ سمجھا دے, اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکوں گا تو پھر بتانے کی شرعی طور پر اجازت ہوگی.
کیا اسلامی بہنیں جمعے کی پہلی اذان کے بعد نماز ظہر ادا کر سکتی ہیں, گھر میں پڑھ سکتی ہیں؟
دیکھیے عمومی طور پر جمعہ کی جو ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے تو جب وقت شروع ہو جاتا ہے جب ہی اذان دی جاتی ہے, تو جب وقت شروع ہو گیا تب یہ نماز کی ادائیگی کر سکتی ہیں, ان کو ظہر کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے.
جی جی کال لیں گے.
فرمان اتاری خانے والی شیر سے بات کر رہا ہوں. دار الاسلام اہل سنت, کیا اس طرح ہم دعا کر سکتے ہیں؟ یا اللہ پاک تو ہماری غیب سے مدد فرما, یہ جملہ کہنا کیسا, اس کے بارے میں آپ شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی رحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے, یہ بھی ایک دعا ہی ہے. اور اس کا عمومی معنی جو ہے وہ یہی دیا جاتا ہے کہ بظاہر اسباب کسی کام کے لیے اسباب موجود نہیں ہوتے, اگر روزگار چھوٹ گیا ہے تو بظاہر اس کے کوئی اسباب موجود نہیں ہوتے, کسی کا قرض دینا ہے تو بظاہر اس کے کوئی اسباب موجود نہیں ہوتے، یا اسی طرح کوئی اور پریشانی ہے بظاہر اس پریشانی کے ختم ہو جانے کے کوئی اسباب موجود نہیں ہوتے، تو پھر اس انداز سے دعا کر لی جاتی ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کر سکتے ہیں. جی اگلی کال.
فاضیتا محمد استا محمد بلوچستان. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کس حصے میں اذان دیا کرتے تھے؟
جی غالب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پوچھ رہے ہیں یہ کہ وہ کس حصے میں اذان دیتے تھے، وہ جب اذان دیا کرتے تھے.
نہیں وہ باقاعدہ جو ہے وہ ذہن میں نہیں ہے کہ مسجد نبوی کا کون سا حصہ تھا، صحیح وہ سیدھی طرف تھا یا الٹی طرف تھا یا کس طرف وہ حصہ تھا جہاں پہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
مسجد سے باہر ہی ہوگا وہ.
جی یہ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جو اذان ہے وہ اذان مسجد سے باہر ہی دی جائے، جیسے عمومی طور پر مساجد کے جو محراب ہوتے ہیں وہ بعض اوقات مساجد سے باہر ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ کمرہ بنا ہوا ہوتا ہے، وہ مسجد سے باہر ہوتا ہے. جی اگلی کال.
محمد عمران اتاری سگیتار عرض کر رہا ہوں. پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، امام صاحب نے مغرب کی نماز تین کی جگہ چار پڑھا دی اور سجدہ سو کر لیا، نماز ہو جائے گی؟ اس کا خلاصہ فرما دے جزاکم اللہ خیرا.
آمین. مغرب کی جو نماز ہے وہ تین کی جگہ چار اور سجدہ سہو بھی کر دیا، اب کیا ہوگا؟
دیکھیے اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ تیسری رکعت میں قعدہ کیا، قعدہ کرنے کے بعد تشہد مکمل کی اور اب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، یعنی ذہن میں نہیں رہا، سمجھے کہ شاید دوسری رکعت میں نے پڑھی ہے، اب سمجھے کہ تیسری رکعت ہے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. تو اب جب قعدہ کر لیا تھا تیسری رکعت کا، اب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اب جو ہے وہ اگر چوتھی رکعت پڑھ لی ہے تو ویسے تو یہاں حکم شرعی یہ ہے کہ جب تک چوتھی رکعت کا سجدہ نہیں کیا واپس آ جائیں، نماز کو کمپلیٹ کریں، آخر میں سجدہ صاف کر لیں،
ٹھیک ہے.
اور اگر ایسا نہیں، اگر چوتھی رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو اب یہ حکم ہوتا ہے کہ بہتر یہ صورت ہے کہ اب پانچویں رکعت بھی ساتھ ملا لیں، آخر میں سلام، آخر میں سجدہ صاف کر لیں، پہلے تین فرض ہو جائیں گے، باقی دو نفل ہو جائیں گے،
ٹھیک ہے.
ہاں اگر کسی نے ایسا نہ کیا، یعنی تیسری پر قعدہ بھی کر لیا تھا اور چوتھی رکعت کمپلیٹ کر کے سلام پھیر دیا اور آخر میں سجدہ صاف بھی کر لیا، تو اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی.
نماز ہو جائے گی؟
جی اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی جبکہ تیسری رکعت پر قعدہ کر چکے تھے،
تو ایک رکعت جو ہوگی وہ،
ہاں اس صورت میں وہ اگرچہ وہ زائد رکعت کہلائے گی مگر نماز اس صورت میں ہو جائے گی.
اچھا ٹھیک.
وہ جو حکم شرعی ہے عمومی طور پر جو بیان بھی کیا جاتا ہے کہ چار رکعت والی میں اگر پانچویں پڑھ لی تو چھٹی ملا لے، تاکہ پہلے چار فرض ہو جائیں، آخری جو دو رکعتیں ہیں جو ایک رکعت اس نے پڑھی ہے وہ ضائع نہ ہو، ایک اور ساتھ ملا لیں تاکہ وہ آگے والے دو نفل ہو جائیں.
صحیح.
اسی طرح تین رکعت والی جو نماز تھی قعدہ کر لیا، اب جو ہے وہ چوتھی رکعت ملا لی، تو اب بہتر یہ ہوتا ہے کہ پانچویں رکعت بھی ملا لے تاکہ پہلے تین فرض ہو جائیں
اور دو وہ
اور آخری دو جو ہے وہ نفل ہو جائیں. ہاں اگر کسی نے ایسا نہ کیا، چوتھی رکعت پر ہی اس نے سلام کر دیا تو نماز اس کی ہو جائے گی، یعنی سجدہ صاحب کر لیا تو نماز ہو جائے گی.
ٹھیک. جی اگلی کال.
دارالفتا سے میرا سوال ہے کہ کیا اسلامی بہن نیل پر مہندی لگا لیا؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
ناخنوں پر غالباً پوچھ رہے ہیں نیل مہندی لگا لیں.
مہندی لگانے کی تو اسلامی بہنوں کی اجازت ہوتی ہے، ہاتھوں پر بھی لگا سکتی ہیں، اسی طرح ناخن پر بھی لگا سکتی ہیں،
شاید تہے کا
مگر جی جی مگر مہندی میں بس اسی بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مہندی کی تہ نہ جمتی ہو، یعنی مہندی لگائی اس کو دھو دیا، دھونے کے بعد اب جب مہندی اترے تو اس کا کلر ہلکا ہوتے ہوتے ختم ہو جائے.
صحیح.
ایسی مہندی جو ہے یہ تو درست ہے، اگر ایسی مہندی ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ ہٹ گیا، اب جب وہ ہٹتی ہے تو اس کی تہ جم کے نکلتی ہے، جرم بن جاتا ہے.
صحیح.
تو ایسی مہندی کی ممانعت ہے، یہ نہیں لگا سکتے.
ٹھیک. جی اگلی کال.
ذاکر حسین عطاری مکہ مکرمہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالفتا اہل سنت میں سوال ہے کہ ہم حرم میں جب جاتے ہیں اپنے جوتے حرم کے اندر چھپا کے رکھ دیتے ہیں، لیکن ہم جب نماز سے فارغ ہو کے باہر آتے ہیں تو وہاں پر ہمارے جوتے نہیں ہوتے، تو کیا ہم کسی اور کے جوتے جو باہر پڑے ہوتے ہیں وہ پہن سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دے.
کیا بات ہے، کیا فرمائیں گے حضور؟ حرم میں جوتے اپنی تہی تو بڑا تو اہتمام کیا، لیکن پھر بھی وہ آگے پیچھے بعض اوقات بھول بھی جاتے ہیں کیونکہ اتنی بڑی.
میں یہی بتانے لگا تھا کہ جو اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دروازے سے داخل ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ جوتے کسی بھی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، باقاعدہ وہاں پہ جو ہے وہ جگہ بنی ہوئی ہے جوتے رکھنے کی، نمبر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو نمبر یہاں لگے ہوئے ہیں وہی دوسرے گیٹ کے پاس بھی لگے ہوئے ہیں, تو عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جوتے موجود ہی ہوتے ہیں,
بھول جاتے ہیں بس,
مگر بھول جاتے ہیں کہ کہاں رکھے تھے, تو پھر سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ملے نہیں ہیں. بہرحال جو بھی صورت ہو, کسی کا جوتا استعمال کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. عمرے کے لیے جاتے ہیں, حج پر جاتے ہیں, کثیر رقم خرچ ہوتی ہے, تو اس میں یہی احتیاط ہے کہ آپ تین یا چار جوڑے چپل کے جو بھی آپ نے استعمال کرنی ہے اور عمرے کے اعتبار سے, وہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں.
صحیح,
وہ آپ ساتھ لے جائیں گے. اگر خدا نخواستہ گم بھی ہو گئی ہے تو جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں تک جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی جو سرزمین ہے, مدینہ منورہ کی سرزمین ہے, اس سے مشرف ہوتے ہوئے جائیں اور واپسی جا کے ہوٹل سے جوتے لیں.
ہاں, اچھا یہاں پر ان کو آپ مدنی مشورہ کیا دیں گے کہ مثال کے طور پہ انہوں نے یہ سوچا کہ میری چپل چوری ہو گئی, آگے پیچھے ہو گئی, اب ان کو ظاہر تکلیف تو ہوئی نا اس چیز سے کہ میری چپل آگے پیچھے ہو گئی جوتی, تو اب یہ کسی اور کی جب لیں گے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟
ظاہر ہے جب ایک تو یہ کسی اور کی لیں گے تو اس کی کیفیت بھی انہی کی طرح کی ہوگی جیسی ان کی کیفیت ہے.
صحیح,
باقی یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر بالفرض ایسا ہو بھی گیا ہے.
صحیح,
تو ہر جگہ پر ہی ویسے تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے.
صحیح,
وہ ہمارے حق میں بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ نقصان ہے, جو تکلیفیں انسان کو دنیا میں پہنچتی ہیں جب وہ اجر دیکھے گا قیامت کے دن, تو اس کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچتی.
صحیح,
اور پھر حرم میں اس طرح کا مسئلہ ہو وہاں صبر کرے گا, اس کو اجر بھی زیادہ ملے گا.
سبحان,
دیکھیں چپل کھو گئی ہے یا کوئی لے گیا ہے, اب وہ تو واپس نہیں آنی.
صحیح,
اب کسی دوسرے کو ایک تو تکلیف نہ پہنچائی جائے جو ان کی اپنی کیفیت ہے, کسی دوسرے پر اس کیفیت کو تاریخ نہ کیا جائے حرم شریف میں اور کسی جگہ پر بھی نہ کیا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ کسی دوسرے کی چپل وغیرہ بھی لے کر ہرگز نہ جائیں.
شرن اس کا حکم مطلب ناجائز کا ہی ہے؟
جی بالکل ناجائز کا حکم ہے, نہیں لے سکتے. ظاہر ہے جب کسی کی چپل آپ لے کر جائیں گے تو غیر کے مال کو استعمال کرنا ہوگا, تو ضرور ناجائز ہے.
تو مدی چین کے ناظرین, حرم جو ہے اس کے اندر ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے اور ایک گنا بھی لاکھ گنا کے برابر ہے, تو لہذا اگر بالفرض آپ کی چپل آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اگر آپ کسی کی چپل جب اٹھائیں گے اور یہ ایک گنا اگر ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک گنا ہے کیونکہ ناجائز ہے, تو یہ گویا کہ ایک لاکھ گنا ہوں گے. تو اس لیے چپل کی قیمت پاکستانی حساب سے اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوگی, 150 250 روپے ہوگی, لیکن گنا کتنا بڑا ہوگا. تو لہذا اس سے بچنے کی کوشش کی جائے, صبر کیا جائے. صبر کریں گے تو حرم میں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ صبر کا ثواب بھی, یعنی اس کو لاکھ سے ہی ہم ظاہر ذرا دیں گے کہ وہ اتنا بڑھ جائے گا. جی اگلی کال.
میں محمد خان تاریخ کی سروس سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتا دیں, جب میں بس میں جاتا ہوں تو کچھ بچے ہمیں, مجھے اور میری بہن کو مارتے ہیں, تو ہمیں بھی ان کو مارنا چاہیے؟ تو آپ ارشاد فرما دیجئے.
کیا فرمائیں گے, اگر نہیں ماروں گا تو پھر نہیں کہیں گے لوگ کہ یار دیکھو کتنا کمزور ہے. اور
دیکھیں بچوں کے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے کہ بچے جیسے وین وغیرہ میں جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں,
آپس میں
اسکول سے آنا جانا ہوتا ہے, آپس میں الجھ جاتے ہیں, تو دیکھیں بچوں پر بھی یہی لازم ہے جو بڑوں پر لازم ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. جو صحیح طریقہ ہے, جو بہترین طریقہ ہے, جس کی ہمیں اسلام ترغیب دلاتا ہے کہ درگزر کرنا اختیار کریں, معافی, کسی سامنے والے کو معاف کرنا اختیار کریں. اگر ہم زمین والوں پر رحم کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے گا. تو یہ چیز نہ دیکھی جائے, بچوں میں بھی بڑوں کو دیکھ کر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ سامنے والے نے اگر کچھ کہا تو اگر میں نہیں کہوں گا تو مجھے کمزور سمجھا جائے گا, لوگ مجھے باتیں کریں گے کہ اس نے تو تمہیں یہ بات کہہ دی تھی, اس نے تمہیں مارا تھا, تم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا, تم کمزور ہو. تو دیکھیں طاقتور شخص وہ ہے کہ جب اس کو کسی بات پر غصہ آئے تو وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرے. طاقتور انسان وہ نہیں ہے کہ اس کو غصہ آئے اور وہ آؤ دیکھے نہ تاؤ اور اپنے غصے پر عمل کرتا چلا جائے. غصے پر اپنے غصے پر عمل کرے گا تو یہ اپنے آپ کو سزا دینا ہی ہے. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ یہ غصہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ غصہ یہ ہے کہ سامنے والے کی غلطی کی سزا خود کو دینا.
صحیح,
غلطی تو سامنے والے نے کی تھی, اب آپ خود لال پیلے ہو گئے, اپنی طبیعت آپ نے خراب کر لی, غلطی تو سامنے والے نے کی تھی.
صحیح,
تو غصہ جو ہے وہ سامنے والے کی غلطی کی سزا خود کو دینا ہے.
صحیح,
تو اس سے ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے.
مدنی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا, بہت اہم گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے